الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. ہمارے پیارے مرشد ہمارے شیخ حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ عمرے کے سفر سے واپسی کے بعد حضرت والا کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، الحمدللہ بہت بہتری کی طرف ہے اور صحت میں ترقی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت فرمائے. عصر سے عشاء تک خانقاہ میں تشریف فرما رہے، تو طلباء حضرات کو اسناد بھی تقسیم فرمائی اور خوب ماشاءاللہ رونق تھی، تو حضرت نے اس وقت کچھ آرام فرما رہے ہیں، تو اس فقیر کو آپ حضرات کی خدمت میں بھیجا ہے اور پاور ہاؤس پیچھے ہے، خفیہ ہے خفیہ، تو حضرت کی برکت سے جو باتیں اللہ تعالی نافع مفید اور ضروری مضامین، سب سے پہلے جس کا میں خود محتاج ہوں، ہم سب کے لیے اس کو مفید فرمائے. میرے شیخ اور مرشد اول اس خانقاہ کے بانی عارف باللہ حضرت اقدس قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ مجھ کو ایک اشکال تھا کسی بات پر، اور وہ اشکال تقریباً 10 برس تک رہا. اس زمانے میں ادبیت، اردو اور عربیت کا ذوق بہت اعلی اور ارفع اور بلند نہیں ہے، یہ بھی کتنی بلند بات ہے نا. اس لیے لوگ اکثر حضرات اشکال کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں، اعتراض اور اشکال کو ایک معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ علمی اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اعتراض تو گویا وہ بات ہے کہ باب افتعال ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے جہاں کیڑا نہ ہوگا وہاں کیڑا ڈالنا ہے، اس کو اعتراض بولتے ہیں. اور اشکال کو اس طرح سمجھے کہ کوئی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، جو پریشان کر رہی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کچھ نہ پوچھو، کچھ یعنی اس شخص کے لیے فرمایا جو بدنظری کا مریض ہے، کہ کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں، کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں، شکل سے اشکال میں، اشکال سے مشکل میں ہوں. کیوں جناب؟ سرف صغیر کیا ہے؟ اشکلا یشکلو اشکالن فہو مشکلن. کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے کس قدر مشکل میں ہوں، اور شکل سے اشکال میں، اور اشکال سے مشکل میں ہوں. یعنی جو شکلوں کو دیکھتا ہے، اب اس کو یہاں پہ اشکال پڑ گیا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کاش یہ مجھے مل جائے، میں اس سے باتیں کروں، اس کے موبائل میں بیلنس ڈالوں اور اس کو کہوں اور سناؤ، آؤ کچھ ٹاک شاک کریں، تب یہ سب پھر یہی چیز مشکل میں مبتلا، گویا کہ نظر ڈال کر اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرنا ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ نظر بچانے میں بھی تکلیف ہے، لیکن سمجھاتے تھے وہ تکلیف تھوڑی دیر کی ہے. اور اس کو حضرت والا نے ایک بڑے بہت ہی ادیبانہ بہت پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نظر بچانے سے بڑا غم ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ نظر ڈالنے سے بھی غم، نظر بچانے کا غم ہلکا ہے اور نظر ڈالنے والا غم وہ شدید ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب دو مصیبتیں ہوں تو ہلکی والی مصیبت لے لو. لیکن وہ جو نظر والے کا ڈالنے کا جو غم ہے، اس غم سے اللہ تعالی کی ناراضگی ملتی ہے، اور نظر بچانے کا جو غم ہے اس سے اللہ ملتا ہے. تو جس غم پر اتنا انعام ہو، جس غم پر اتنا بڑا نفع ہو، تو پھر اس غم کو تو حضرت نے فرمایا پیار کرنا چاہیے. تو بہرحال حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات میری 10 برس تک میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حکیم الامت نے کیا کیا وہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا لیکن میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اگر کسی مشکل میں خود گرفتار ہے تو دوسرے کو مشکل میں گرفتار نہ کرے. اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ انسان کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا کوئی بڑا ہو، شیخ ہو، اس کے پاس جائے کہ جی ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، یا کسی عالم کبیر، کسی بڑے عالم ربانی کے پاس جائے اور اپنی بات کو اس کے سامنے رکھے. اگر سمجھ میں آ جائے تو ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے پھر بھی سمجھ میں نہ آئے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی بات کا سمجھنا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چاہے وہ علمی بات ہو، علم کی ہر بات کا سمجھ میں آ جانا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو دوسری باتیں ہوں اس کا بھی سمجھ میں آنا ضروری اور لازم نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ خود سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض چیزوں کا تعلق اس فیلڈ میں، اس کام کے اندر جب انسان بڑھتا ہے تو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی مثال ہے تو بڑی عجیب سی، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہے. ایک 7 سال کا بچہ ہے، اب وہ نئے شادی شدہ جوڑے کو دیکھتا ہے کہ دروازہ بند کر لیتا ہے کنڈی لگا کے. اب بچہ اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ ابو یہ کیا کیا انہوں نے، اب باپ اس کو کیا سمجھایا، وہ یہی کہے گا کہ بیٹا ان کو بلی سے ڈر لگتا ہے. لیکن جب وہی بچہ 10 سال گزر گئے، 17 برس کا ہو گیا، اب وہ کسی کو دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ کچھ نہیں کہے گا، کہے گا کیوں جناب؟ عمر وقت ہے جو سمجھا دیتا ہے. اس لیے ہر بات کا سمجھ میں آنا ضروری ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. اب ایک آدمی یقین جانے یہاں اکثر حضرات بلکہ تقریباً سبھی بالغ بیٹھے ہیں, جو نابالغ ہوتا ہے آپ اس سے کہیں بلوغت کیا ہے وہ نہیں سمجھا سکتا, اس سے مزے کی بات ہے جو بالغ ہے وہ بھی نہیں سمجھا سکتا. اس سے زیادہ مزے کی بات کیا ہے کہ جو بالغ ہے وہ بھی نہیں سمجھا سکتا کہ بلوغت کیا ہوتی ہے. لو جناب, ایک چیز جس جو کہ اس کے پاس ہے بلوغت, لیکن وہ بھی نہیں سمجھا سکتا. پھر بلوغت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ علامات سے. اس کی کچھ علامات ہے, اس علامات کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں بالغ ہوں یا فلاں شخص بالغ ہے. علامات, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا پیارا شعر سناتے تھے, میرے سوال وصل پر پہم سکوت ہے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ, عاشق کی کیفیت کو بیان کیا کہ اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اس دنیا میں, کہ میرے سوال وصل پر پہم سکوت ہے, خاموشی ہے, بکھرا دیے کچھ مہو خورشید جواب میں. کہ تم ہمیں اگر ہمیں دیکھنا چاہتے ہو اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے پالنے والے کو, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے, لیکن یہ جو عالم, یہ جو نظام ہے. ایک عالم سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کائنات کو کیسے چلاتے ہیں, اور ان کو یہ بات ہوئی تھی کہ نیند کے متعلق کیا کہ اللہ آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب معاملہ فرمایا, غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ اور فرمایا کہ ان کو سونے نہ دینا عیسیٰ علیہ السلام کو. لہذا ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تین دن گزرے, اب بشریت کا جو تقاضا ہے اس کی وجہ سے نیند سے بوجھل, نیند کی شدت. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ان کو ایک گلاس ہاتھ میں دے دو پانی سے بھرا ہوا. اب وہ جو گلاس, اور کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, لہذا چند منٹ نہیں گزرے وہ گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا. کیوں؟ نیند کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ تعالی نے سمجھایا, سبحان اللہ, فرمایا کہ دیکھو یہ سورج کا وقت پر نکلنا, یہ کائنات کے کام, یہ پورا نظام, اس کا وقت پر سب ہو جانا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سو بھی جائے اور اس کے کام بھی ہوں. اس لیے فرما دیا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ. تو میرے دوستو, ہر بات وقت پہ سمجھ آتی ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا تحمل اور برداشت چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کو دوسرے پر وہ نہ کرے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک ادب اور بھی سکھایا کہ اگر کوئی بات پوچھنی ہو کسی عالم سے, اپنے شیخ سے, تنہائی میں پوچھے یا لکھ کر پوچھے, کیونکہ بعض مرتبہ ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے, یعنی اگلے سے مراد کوئی اور سن رہا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ خود مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس لیے سمجھایا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ تنہائی میں پوچھے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 10 برس تک اپنے اس مسئلے کو کسی پر ظاہر نہیں فرمایا. فرماتے ہیں اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ میری گتھی سلجھا دی, وہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیا, تب اب میں ظاہر کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ بھی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے حل ہوا. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ اب وہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت ہے تکالیف، مجاہدات اور مشقتیں اس کے لیے لازم رکھی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ بے مشقت، بغیر تکلیف کے، بغیر کسی کام کے جنت عطا فرما سکتے ہیں اور فرمائیں گے. بخاری شریف کی حدیث میں اس قوم کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں جنت سے سوال ہوگا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جنت کہے گی نہیں، حل من مزید. تب اللہ تعالیٰ قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو دیکھیے، اس قوم نے کوئی عمل نہیں کیا، کچھ نہیں، اس کو جنت مل جائے گی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت وہ تو بڑے مزے، بڑے مزے کے، مفت میں جنت. تو حضرت نانوتوی، ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے استاذ بھی تھے اور مربی بھی تھے، حکیم الامت فرماتے ہیں میرے مربی بھی تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اور اس کیفیت سے فرمایا ارے میاں کیا خاک مزے ہوں گے، نہ تکلیفیں اٹھائی، نہ مشقتیں اٹھائی، نہ اللہ تعالی کے راستے کا غم اٹھایا، نہ سردی نہ گرمی کی، فجر کی نماز پڑھنے کی صعوبتیں برداشت کی کہ سردی میں بستر سے نکلا نہیں جاتا، گرمی میں بستر سے اٹھا نہیں جاتا، وقت محدود ہوتا ہے، سردی میں وقت زیادہ ہوتا ہے تو بستر سے نکلا نہیں جاتا، سردی میں گرم پانی، ٹھنڈا پانی تو گرمی میں گرم پانی، کبھی سردی کے روزے کبھی گرمی کے روزے، پھر گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، اپنے اخلاقی بلندی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دل پر تکالیف کو برداشت کرنا، حسینوں سے نظر بچانے کی تکلیفیں برداشت کرنا، ماں باپ نے کچھ فرمایا، کسی نے کچھ کہا، اس کو برداشت اور تحمل کر رہا ہے، معترضین، حاسدین، دشمنوں کے تانے تشریح کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو تحمل اور برداشت کر رہا ہے، صبر اختیار کر رہا ہے، تسلیم اور رضا پہ عمل کر رہا ہے، اگرچہ اس کی شدت سے بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو فرمائے کہ اس کو جو مزہ ملے گا، ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جو مزہ ملے گا، فرمائے اس قوم کو کہاں ملے گا. اور جہنم کے سوال پر بھی کہ اللہ حلم تلا تھی، وہ کہے گی حلم مزید، لیکن وہاں پر قوم کو داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ، روایت بخاری شریف کی ہے کہ وہ یضعو قدمہ، اپنے قدم مبارک کو رکھیں گے. جہنم کہے گی قط قط، وفی روایت قط قط قط، ایک روایت میں دو دفعہ، ایک روایت میں تین دفعہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے سوال پر اللہ تعالیٰ، قدم سے مراد التجلی الخاص ہے، خاص تجلی، جہنم کے سوال پر قدم مبارک، تجلی عطا فرمائیں گے، اور جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ قوم داخل فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کسی کو جنت عطا فرما، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وہ عدل کا پابند نہیں ہے، پابند عدل نہیں ہے، جس کو بچائے فضل فرما دے. لیکن اگر کسی قوم کو جہنم میں داخل فرماتے، پیدا فرما کر جہنم میں داخل فرماتے، یہ ظلم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. کیا عجیب، سبحان اللہ، یہی تو وہ چیز ہے میرے دوستو، جس وجہ سے اس خانقاہ پر، حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر، حضرت کی اولاد پر، جن کو حضرت نے اپنی زندگی میں اپنا نائب بنایا تھا، فدا ہے. کیوں؟ یہ تصوف محض نہیں ہے، چند خوابوں پر، مراقبوں پر اور ہاں ہو پر تصوف کی بنیاد نہیں ہے حقیقت میں بھی، اور اس خانقاہ کی بھی، بلکہ شریعت و سنت کے ستون پر اس تصوف کی بنیاد ہے، اور سنتوں پر عمل. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر سارے عالم میں، نقش قدم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہیں، جنت کے راستے اللہ جل جلالو اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. دادا یہی تو وجہ ہے کہ عالم کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حضرات و حضرت پر فدا، داخلے سلسلہ کیوں؟ علم کی روشنی میں. اور پھر علم بھی ایسا، بڑے بڑے بخاری شریف پڑھانے والے بڑے بڑے حضرات نے کہا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے نہ کبھی سنی تھی نہ کسی کتاب میں پڑھی. یہ ہے وہ اللہ تعالی جس کو حضرت فرماتے تھے میرے پینے کو اے دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے، جو حضرت کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. علوم اور کیفیت عجیب ہو جاتی تھی حضرت کی، آنکھیں سرخ، چہرے پر ایک سرخی اور چمک، اور آنکھیں میں عجیب چمک ہوتی تھی، اگرچہ کمزوری میں ہو ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے حضرت، اور چہرہ ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رونق، تو ایک دم ایسی کیفیت آنکھوں میں عجیب چمک ہوتی تھی، اور بالکل یوں ایٹ سے کہاں ابھی نڈھال کمزوری سے اور کہاں ایک دم پتا چلتا تھا کہ کوئی چیز ہے جس نے مست اور دیوانہ کر دیا. اور فرماتے جب وہ بادل گزر جاتے تھے پھر حضرت ویسے ہی. سبحان اللہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ محرومی رحمت اللہ علیہ کے شعر سے یہ بات سمجھ میں آئی. محرومی کا کیا شعر ہے؟ لے کے شیرینیوں لذات مقر، مکر جائے قرار کو بولتے ہیں، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وہ اپنا گھر ہو گیا. کہ شیرینی، مزہ، لذت، حلاوت، مٹھاس، اپنے گھر کا سکون اس کو ملتا ہے، اور ٹھہرنے کی جگہ کی لذت اور مزہ اس کو ملتا ہے. کس سے؟ ہست بر اندازہ رنج سفر، یعنی جو آدمی سفر میں جتنی تکالیف برداشت کرتا ہے اس کو منزل پر اتنا چین اور سکون ملتا ہے. اب ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، ایئر کنڈیشن سے نکلا، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا اور ایئر کنڈیشن آفس میں چلا گیا. اب اس کے سامنے شربت روح افزا، شربت سندل، گرمی کا زمانہ ہے، سامنے رکھ دیا، اس کو کیا مزہ پتا چلے گا. ایک آدمی ہے، اب وہ گرمی سے نکلا، سفر کرتا ہوا دھوپ میں، گرمی میں سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، اپنے دوست کے یہاں پہنچا، وہاں پر اس نے پنکھے کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، آرام کا انتظام ہے، اس نے پھر شربت روح افزا، شربت سندل اس کے سامنے لا کر رکھا، یا تربوز کا شربت رکھ دیا. تو اب وہ جو ایک ایک گھونٹ میں، اس کو کیسا مزہ ملے گا، اس کو پتا چلے گا کہ شربت کی ٹھنڈک اور برودت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو پتا چلے گا نا جناب. کیوں؟ کیونکہ تکلیف اٹھانے کے بعد، گرمی کی شدت کے بعد، پیاس کی شدت کے پاس ٹھنڈے پانی کا مزہ آتا ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر حضرت بہت سناتے تھے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. شدید پیاس گرمی میں، پیاسے کو ٹھنڈا پانی کیسا مرغوب ہوتا ہے، کیسی رغبت سے پیتا ہے. تو کہ اللہ آپ کی پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ذوق محبت کو حاجی صاحب نے شعر میں ترجمہ کیا کہ جس میں آپ نے فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اس سے زیادہ مجھے، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت کو میرے لیے کر دیجئے. ضرورت ہوگی پی لوں گا. جزاک اللہ. تو وہ شخص جتنا سفر میں مشکلات ہوتی ہیں اتنا زیادہ اس کو منزل کا سکون ملتا ہے. فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال رکھے کہ جو ان اعمال کو یہ کر رہا ہے، فجر نماز کی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام، سنت پر عمل کرنے کا اہتمام، حسینوں سے نظر بچانے کا ہر وقت غم اٹھا رہا ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغا چند دن خونے تو منا سے خدا مل جائے. ہندوستان میں کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک دن غم اٹھائیں, دو دن, ایک سال, دو سال, ساری زندگی یہ غم اٹھائیں. تو وہی پر حضرت کا شعر ہوا, ہندوستان کا شعر ہے اور غالباً حیدرآباد دکن کا ہے. فرمائے کہ ہائے, شعر سنیے, ہائے ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد, وجعلنا مسلمین لک, لو جی کیا فرمائے کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے, فرما بردار بنا دیجئے. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور مسلمان نہ ہو؟ لیکن آپ دعا مانگ رہے ہیں, قرآن پاک میں ہے وجعلنا مسلمین لک, کہ آپ نے ہم کو یعنی اپنے بیٹے اور دونوں, تصریح کا صیغہ ہے کہ ہم کو مسلمان بنا دیجئے. کیا مطلب؟ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ مسلمان تو تھے, اخلاص بھی کمال درجے کا, علام من حج النبوت تھا, لیکن یہ ہے عاجزی, انکساری اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے. فرماتے ہیں طلب الزیادتی فی الاخلاص, کہ یہ کیا ہے کہ اخلاص میں اور زیادتی کی طلب ہے, حالانکہ ان کا اخلاص علام من حج النبوت, لیکن اس اخلاص میں اپنے اوپر گویا کہ اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے. اب بھی اپنے دیکھیں تو سورج کے سامنے جیسے کیا ہو, بالکل سورج بارہ شم سے بازے گا, بارہ بجے کا سورج ہو, کیا عالم ہو. تو پھر ان حضرات کو اللہ تعالی کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی کا قرب اور کیا تعلق ہوتا ہے اس کے سامنے, اور اخلاص مانگا کہ طلب الزیادتی فی الاخلاص, کہ اور پکا مسلمان بنا دیجئے. بس یہی ہے کہ اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. کیا مطلب؟ وہ مسلمان جو گناہگار ہے, فاسق ہے, وہ مسلمان فرما بردار اور عاشق بن جائے, اس کی صحبتوں سے پھر یہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کرتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجاہدہ فرض ہے, ضروری ہے, لیکن مجاہدے کی شرط کیوں لگا دی, لازم کیوں کر دیا, بغیر مجاہدے کے بھی تو دے سکتے تھے. فرمایا بات یہ ہے, اگر بغیر مشقت کے اور بغیر مجاہدے کے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دے دیتے تو پھر عاشق کا اور غیر عاشق کا فرق پتہ نہ چلتا, پھر تو ہر آدمی کہتا میں بھی عاشق ہوں. مخلص کا فرق نہ پتا چلتا, ہر آدمی کہتا بھائی میں بھی دیکھو مجھے بھی مل گیا, کیونکہ پھر حلوا کھانے تو سبھی آ جاتے. اس لیے فرمایا حضرت والا نے کہ اخلاص کا امتحان حلوے سے نہیں ہوتا, بلوے سے ہوتا ہے. جلوہ حلوا سے نہیں ملتا بلکہ بلوا سے ملتا ہے. کہتے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. حضرت لقمان کا واقعہ کتنا مشہور ہے, اپنے بزرگوں سے ہم سنتے رہتے کہ وہ ککڑی یا کوئی جو بھی پھل وہ کھلایا مالک نے, مزے لے لے کر کھا رہے ہیں. مالک نے سوچا جب اتنی مزیدار چیز ہے تو میں بھی ایک کچھ کھاؤں, یہ تو مزے خود ہی کھا رہے. اب وہ جو ایک لقمہ لیا, ذرا سا ٹکڑا کھایا, تھو تھو کر کے پھینک دیا. ارے ظالم اتنا کڑوا اور تو اتنے مزے سے کھا رہے. تو کیا جواب دیا؟ فرمایا سبحان اللہ, کہ جن اے آقا جن ہاتھوں سے ہمیشہ لذیذ اور مزیدار چیزیں ملی اگر ایک مرتبہ کڑوی چیز مل گئی تو میں منہ کیوں بناؤں. حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صبح سے لے کر شام تک برسہ پیدائش سے لے کر آج تک کتنی نعمتیں ہم کو ملی کتنی نعمتیں ملی کہ خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. احسان نہیں کر سکتے, احاطہ نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. لیکن جہاں ذرا سی مصیبت آ گئی ارے صاحب ہم ہی رہ گئے تھے. فرمایا شکوا نہ کرو, ذرا نعمتوں کو سوچے, پیدائش سے لے کر آج تک دینی اور دنیاوی کتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. مثلا انسان بنایا, اگر گدھا بنا دیتے. میں سپر ہائی وے پر رہتا ہوں, تھوڑا سا آگے وہاں کچھ افغان بستی ہے تو وہاں پر ایک پانی کی ٹینکی والا ہے, وہ گدھا ہے, اس پر پانی کی ٹینکی رکھی ہوتی ہے, اس پر لکھا ہے گل بدھی گلاب شدی انگور بدھی شراب شدی خالد دل جلے. تو دیکھیے جناب, اگر اللہ تعالیٰ گدھا بنا دیتے کیا عالم ہوتا. ایک گدھا تھا, ایک اس کا مالک اس پر ظلم بہت کرتا تھا, بہت مارتا تھا. تو اس کے دوسرے گدھے نے سمجھایا کہ جب تیرا مالک اتنا تجھ پر ظلم کرتا ہے, اتنے تجھے موقع ملتے, بھاگ کیوں نہیں جاتا. اس نے کہا بات یہ, بھاگتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ یہاں پر میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے, میرا مستقبل بہت روشن ہے. اس نے کہا مار کھا کر تو ادھواں ہوا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا مستقبل بڑا روشن ہے. کیسے مستقبل روشن ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ جب میرے مالک کی بیٹی کچھ شرارت کرتی ہے, میرا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے, تو مالک اس کو غصے میں کہتا ہے کہ میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا, تو یہاں پر میرا مستقبل بہت روشن ہے, میری قسمت کھلنے والی ہے, میں منتظر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم انسان بنایا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, اسلام کی دولت دی, ایمان عطا فرمایا, صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا, سر سے لے کر پاؤں تک ظاہری اور اندرونی نظام کو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اگر کوئی مصیبت آ گئی کبھی, وہ بھی کتنا کرم ہے, وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں ہوتی, اس پر ہم صبر کریں, اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. پھر کیا جناب, جب مومن کا کسی حال میں نقصان ہی نہیں ہے, یہ تو ایسا بزنس ہے جس میں خسارہ لاس ہے ہی نہیں, ہر حال میں مزے ہیں. تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجاہدہ اس لیے رکھا تاکہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق پتا چل جائے, ورنہ دسترخوان بچھے گا سب ہی آ جائیں گے. لیکن دسترخوان کے بعد کہیں کہ بھائی سیمنٹ کی بوری اٹھانی ہے, اب آپ لوگوں نے بریانی کوفتے کھا کر ذرا جان بن گئی, اب ذرا سیمنٹ کی بوری اٹھا کر سب کو دوسری منزل پہ لے جائیں, ایک ایک بوری سب لے جا سکتے, یا بلاک اٹھا کر لے جائیں تو کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوگا, کسی کو اما کا کام یاد آئے گا, کسی کو بیوی کا کام یاد آئے گا, کوئی کہے گا میری کمر میں درد ہے, اس طرح چند ہی لوگ بچیں گے. تو اس وقت پتا چلے گا. لہذا صحابہ کی کیا شان تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ نے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہے جو آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وفاداری, اس کو کہتے ہیں وفاداری. تاکہ اور وفاداری کے اندر مجاہدہ ہوتا ہے, مشقت ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی. لیکن یہ فرما دیا جا مجاہدہ میری خاطر سے ہو, اس لیے نہ ہو کہ مجاہدہ کریں گے بڑے انعامات ملیں گے, بعد میں بڑی کوئی جوتی اٹھانے والے ملیں گے, حلوے مانڈے ملیں گے. نہیں, اللہ کے لیے ہو. کچھ مخلوق سے نہیں چاہیے, عزتیں نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے کہ جناب آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، یہ بھی نہیں چاہیے، اللہ کے لیے ہو، محبت کرے اللہ کے لیے، مجاہدہ کرے اللہ کے لیے، انعام نہیں چاہیے. اس لیے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی یوں کہے کہ صاحب یہ جو کچھ مجھے آج مل رہا ہے نا میرے مجاہدے کی برکت سے ہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے. فرمایا مان لو اگر مجاہدے کی برکت سے ہے تو مجاہدے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ اکبر، کیا نظر ہے، دیکھیے علوم و معرف دیکھیے. اگر مجاہدے کی بھی توفیق نہ دیتے کیا کر لیتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، لیکن توفیق مجاہدہ کون دیتا ہے؟ آگے فرمایا لنا دیا نام سبلنا، اور مشقت کی تین چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، الذین اختار المشقتہ، مشقت چار طرح اختیار کرے. الذین اختار المشقتہ فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرے. یہ علم سیکھنا، یہ مجلسوں میں آنا، صحبتوں میں جانا، یہ سب اس کے لیے تکلیف برداشت کرے. لوگ کہتے ہیں ارے میاں کیا پڑا ہے، کیا خانقاہوں کے چکر میں پڑ گئے، کیا پیری مریدی کے چکر میں پڑ گئے، علم سے محروم ہو جاؤ گے. میرے پیارے دوستو، علم کو جلا ملے گی، یعنی علم کا جسم مدرسے سے مل جائے گا، اس میں روح اور جان ان اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، اس کو پتا چلے گا علم علم ہے پھر. اور دوسری کیا، الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا، دین کی مدد کرنے کے لیے مشقت، اپنا جان لگائے گا، اپنی مال لگائے گا، اپنی کسی نے گاڑی دے دی، کسی نے مکان دے دیا، روپیہ پیسہ لگا رہا ہے، یہ سب کیا ہے، دین کی مدد کی خاطر سے. کچھ نہیں ہے، زبان سے حوصلہ افزائی کر دے. دو باتیں ہو گئی. نمبر تین، الذین اختار المشقت فی امتثال اوامرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مشقت برداشت کرے گا. داڑھی رکھتا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن کہے گا آردو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. نماز پڑھنے میں تکلیف، صبح اٹھا نہیں جاتا صاحب، سردی ہے، ٹھنڈ میں کے مارے اٹھا نہیں جاتا، جا رہے کہ اللہ کا حکم ہے مسجد میں نماز پڑھو جماعت سے. ہاں عذر ہے تو بے شک، بیمار ہے عذر ہے. اسی طرح روزہ رکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے. زکات دیتا ہے، دل ہائے مال. ایک مہمان رات کو سو رہا تھا، صبح اٹھا تو دیکھا اس کی بیوی مری ہوئی ہے، فوراً دوڑ کے گیا، اپنی بیٹی کو اٹھا گیا، او زلیخا دیکھ تیری اماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا پراٹھا مت بنانا. تو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کر رہا ہے. روزہ ہے، زکات ہے، اللہ کے راستے میں میدان میں گیا، دین کا کام کر رہا ہے، مدرسہ کھولا، خانقاہ ہے، لوگ کیا کیا کرتے ہیں، برداشت کر رہے، تحمل کر رہا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں. شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، کیونکہ یہاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو سب صحیح ہے، اب علاقے گاؤں میں گیا، وہاں کوئی مولوی نہیں، حافظ نہیں، سب بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے، تو ایسا نہ ہو یہاں تو مونچھیں کاٹ دی، وہاں جا کے مونچھیں رکھ لی، وہاں جا کے وہی بن گئے. نہیں، جو سیکھے اس پر عمل کرے. اور چوتھی مشقت کیا ہے، الذین اختار المشقتہ فی انتہائی عام مناہینا، کہ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا جان کی بازی لگائے. حضرت فرماتے ہیں جان کی بازی لگاؤ، وہ کام نہ کرو، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ. فرماتے ہیں اسی غم سے اللہ ملتا ہے. تو کیا ہوگا، لنا ہدینہم سبلنا، سبیل نہیں سبل فرمایا، اور لام تاکید بان ثقیلہ سے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا کافی تھا کہ ہم رستے کھول دیں گے، لیکن اللہ اکبر، ہم بے وقوف ہیں نا، ہم بے وقوفوں کے لیے فرما رہے ہیں، لام تاکید بانو نے ثقیلہ کے ساتھ، ضرور بل ضرور ہم تمہارے لیے اپنی طرف کے آنے کے رستے، بے شمار رستے کھول دیں گے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے، فرماتے روتے ہوئے یہ بات فرمائی، فرماتے کہ آسمان نے زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی شیخ کا دامن پکڑا اور اللہ کے لیے اللہ کا رستہ طے کرنے کے لیے چل پڑا اور اس کو اللہ نہ ملا ہو. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اَيْ مُخْلِصِينَ. دیکھیں نا، جاہدو کا محسن معنی میں مخلص کے بھی ہے، لہذا جاہدو بتانے مخلص نے جاہدو کا ترجمہ جو اخلاص سے کیا وہ اس لیے بتا دیا کہ یا محسن ہے نا، یا محسن ہے، مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کام کرے، مشقت اللہ کے لیے اٹھائے. اسی سے پتا چل گیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ الگ ہو جائے، کہ غیر مخلص غیر مخلص الگ ہو جائے. اور جو مخلص بندے ہوں گے، جو مخلص بندے ہوں گے، ہم انہیں اپنی معیت خاصہ سے ان پر نوازش فرمائیں گے. آئینہ دل میں ہے تصویر یار، آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضرت سے یہ شعر سنا تھا، آئینہ دل میں ہے تصویر یار، آئینہ دل میں ہے تصویر یار. واہ واہ کیا شعر یاد آیا بہت زمانے بعد. آئینہ دل میں ہے تصویر یار، یعنی اللہ کی تجلی اللہ دل میں ہے. آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. فرمائیے مایت خاصہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگے. اللہ سے کہ اللہ کمزور ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا اللہ اشرف علی آپ سے جنت مانگتا ہے، یہ سوال کرتا ہے یا اللہ جنت کی اعلیٰ درجے نہ صحیح، جنتیوں کے جوتیوں میں جگہ دے دیجئے. حکیم الامت فرماتے ہیں، یا اللہ میں آپ سے یہ اس لیے عرض نہیں مانگ رہا کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ آپ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ میرے اندر جہنم کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم.